أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين پنجابی کے ایک صوفی من شاعر جو پنجابی عوام میں بہت مقبول ہیں جن کا نام میاں محمد بخش ہے ان کا ایک شعر ہے یا ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. اس چھوٹے سے پنجابی کے مصرے میں بڑی حکمت بیان کی گئی ہے اور جہاں تک مومن کی تربیت کا تعلق ہے جو قرآن اور سنت نے مومن کی تربیت کی ہے اس میں یہ بات تو بہت اچھی طرح داخل ہے اور مومن کے مزاج کا حصہ بنا دی گئی ہے کہ کسی کی موت پر کسی کے غم پر خوشی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ بعض خوشیوں کا موت سے تعلق بن جاتا ہے. فی ذات ہی موت خوشی کا باعث نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور حکمت کار فرما ہوتی ہے. چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو خوب کھول کر بیان کرتے ہوئے فرمایا یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ کہ آج کے دن مومن بہت خوش ہیں اس لیے نہیں کہ کسی کو شکست ہوئی ہے یا کوئی مارا گیا بنصر اللہ اس لیے کہ خدا کی نصرت ان کی مدد کو آئی ہے. بس جنرل ضیاء الحق صاحب کی موت بذات خود ہرگز کسی خوشی کا موجب نہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے پسماندگان سے بھی ہمدردی ہے اور ان کے ساتھ مرنے والوں کے پسماندگان سے بھی ہمدردی ہے اور میں نے جماعت احمدیہ کے سربراہ کی حیثیت سے ان کو تعزیت کا پیغام بھی بھجوایا ہے اور بلا تردد میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل میں ان کے دلوں کے لیے رحم تو ہے. کسی قسم کی شوخی کسی قسم کا تمسخر کسی قسم کی مفاخرت کا کوئی جذبہ نہیں اور یہی حال میں جماعت احمدیہ کا دیکھنا چاہتا ہوں اور یہی حال میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کا ہے. خوشی بھی ہے اور ہرگز ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ مومن کسی قسم کی مداہنت کی خاطر جھوٹ نہیں بول سکتا. ہمارا واقعہ یہ ہے کہ تمام عالم میں آج احمدیوں کے دل راضی ہیں اور بہت خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ الف مرا یا بے مرا، اس لیے خوش ہیں کہ بنصر اللہ کہ اللہ کی نصرت کو آتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ جس کے انتظار میں وہ دن گنا کرتے تھے، اس نصرت کو سورج کی طرح روشن آسمان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اور یہ وہ تاریخی دور ہے جس میں سے آج ہم گزرے ہیں، گزر رہے ہیں. اس دور میں سے گزرنا ایک ایسی سعادت ہے جو قسمت کے ساتھ قوموں کو نصیب ہوا کرتی ہے. ایک ایسا نشان ظاہر ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اس نشان کو دیکھا ہے ان کی نسلیں ہمیشہ فخر سے یاد کیا کریں گی کہ ہمارے آبا و اجداد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا یہ عظیم شان نشان ظاہر ہوا تھا. بس ہماری خوشی ہرگز کسی کی موت یا کسی کے دکھ سے وابستہ نہیں ہے. اس خوشی کے باوجود ہمیں ان کی تکلیفوں کا احساس بھی ہے اور ان کی تکلیفوں کا دکھ بھی ہے. مومن کے برعکس جو لوگ ایمان کی حلاوت سے آشنا نہیں ہوتے، جن کو قرآن اور سنت کی صحیح تربیت حاصل نہیں ہوتی، ان کے رد عمل اس سے مختلف ہوا کرتے ہیں. وہ دشمن کی چھوٹی سی خوشی کے اوپر بغلے بجاتے اور ناچتے اور تمسخر کرتے چھوٹے سے غم پر، اور اس کی چھوٹی سی خوشی پر نڈھال ہو جاتے ہیں، وہ ان پر موت وارد ہو گئی. ہم سے بالکل برعکس صورتحال احمدیت کے دشمنوں کی ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے اس دعوی کی سچائی اس بات میں مضمر ہے کہ خدا نے حال ہی میں دو نشان دکھائے ہیں، ایک دشمن کی زندگی کا اور ایک دشمن کی موت کا. جب ہم نے خدا کی طرف سے دشمن کی زندگی کا نشان دیکھا تب بھی ہم خوش ہوئے، اور جب ہم نے اپنے مولا کی طرف سے دشمن کی موت کا نشان دیکھا تب بھی ہم خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ کی نصرت کے نشان پر ہم خوش ہیں، کسی کی موت اور زندگی سے ہماری خوشیوں کا کوئی تعلق نہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جن کے ذاتی تعلقات تھے گمشدہ مولوی سے، جو شور مچا رہے تھے کہ اس کی موت کا غم ہمیں ہلاک کر رہا ہے، جب تک ہم اس کے خون کا بدلہ نہ لیں ہمیں چین نہیں آئے گا، اس کی زندگی کی خوشی کی خبر سنتے ہی ان کی موت طاری ہو گئی. ہر طرف یوں جیسے سوگ کا عالم ہو، جھوٹے کی یہ پہچان ہوا کرتی ہے. اور اس طرح خدا سچوں اور جھوٹوں میں امتیاز کر کے دکھا دیا کرتا ہے. آج جنرل ضیاء الحق صاحب کی موت پر جو یہ علماء صدمے کا اظہار کر رہے ہیں، یہ وہی ہیں جو کل تک ان کو گالیاں دے رہے تھے. اس لیے ان کے اس رد عمل نے بتا دیا کہ موت کا صدمہ نہیں، ان کو اس بات کا صدمہ ہے کہ خدا کا ایک نشان احمدیت کے حق میں ظاہر ہو گیا، اس کی سیاہی ہے جو چہروں پہ پھر گئی ہے. اس لیے جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم اور سنت سے تربیت یافتہ ہے، اور جو لوگ قرآن اور سنت سے تربیت یافتہ نہیں، ان میں اور ہمارے درمیان ایک ایسا امتیاز ہے، ایک ایسا فرق ہے جو ہر آزمائش کے وقت روشن ہو کر ظاہر ہوگا، اور کبھی کوئی صاحب بصیرت اس فرق کو محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتا. چنانچہ ان دونوں واقعات پر آپ جماعت احمدیہ کا رد عمل بھی دیکھ لیجئے اور جماعت احمدیہ کے مخالفین کا رد عمل بھی دیکھ لیجئے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم سچے ہیں، ہمارا ظاہر بھی سچا ہے، ہمارا باطن بھی سچا ہے، اور ہم خدا تعالیٰ کے چہرے کی رضا کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہی ہماری خوشیوں کا موجب ہے. اگر وہ رضا ہمیں نصیب نہ ہے تو وہ ہمارے لیے موت کا دن ہوگا، اور خدا کرے کہ ہم ہمیشہ خدا کی رضا کی زندگی کے ساتھ زندہ رہیں. اس زمن میں ایک بات یہ بھی خوب اچھی طرح آپ پر کھول دینا چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کا جو پس منظر ہے اس سے بھی جماعت احمدیہ کی سچائی ظاہر ہوتی ہے. ہمیں ہرگز شوق نہیں تھا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب خدا کی قہری تجلی کا نشانہ بنے. چنانچہ مسلسل بار بار خوب کھلے لفظوں میں ان کو تنبیہ کی گئی، بلکہ میں نے تو نجات کے رستے بھی بتائے کہ اچھا اگر آپ کو کوئی دل میں خدا کا خوف ہو اور شرم کے مارے اپنی وجاہت اور دنیا کے مرتبے کی خاطر جو حیا ہے وہ مانے ہو جائے، تو آپ یہ طریقے اختیار کریں بچنے کا کہ ظلم و ستم سے ہاتھ روک لیں، بس خاموشی اختیار کر لیں. ہم یہ سمجھیں گے اور ہماری دعا ہے کہ خدا کی تربیت بھی اسی طرح آپ سے سلوک کرے کہ آپ نے چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے ظلم سے باز آ گئے ہیں. چنانچہ کھلے لفظوں میں یہ سمجھایا گیا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایک لمبے عرصے سے ان کی طرف سے جواب نہیں آیا، ان کو زیادہ وقت ملنا چاہیے، وہ غور کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح ایک اس وطن کا سربراہ جس وطن سے ہمارا تعلق ہے، ہم میں سے اکثر جو آج یہاں خطبے میں موجود ہیں ان کا اسی وطن سے تعلق ہے، اس طرح خدا کی کہری تجلی کا نشان بنے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو اس کے عواقب میں پھر اور بھی خدا تعالیٰ کی ناراضگیوں کا اظہار ہوا کرتے ہیں. یہ بہت بڑی روک تھی میرے دل میں، اس لیے میں نے ان کو خوب موقع دیا. چنانچہ بعض اقتباسات میں ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جماعت احمدیہ کو شوق نہیں تھا کہ وہ خدا کے کی شہری تجلی کا نشانہ بن جائیں، بلکہ ان کو خوب اچھی طرح متنبع کیا گیا اور تنبیہ کا کوئی پہلو باقی نہیں رہنے دیا گیا. ایک خطبے میں نے کہا جہاں تک صدر صاحب پاکستان کا تعلق ہے ان کے متعلق ہمیں ابھی انہیں کچھ وقت دینا چاہیے. انہوں نے ابھی کچھ سیاسی کاروائیاں کی ہیں، اور اگرچہ وہ اسلام کے نام پر کی ہیں مگر بہرحال وہ سیاسی کاروائیاں ہیں اور وہ ان میں بہت مصروف ہیں. ابھی ان کو یہ بھی قطعی طور پر علم نہیں کہ آئندہ چند روز میں کیا واقعات رونما ہوں گے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ تذبذب محسوس کرتے ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں ادھر چیلنج قبول کروں اور ادھر کچھ اور واقعہ ہو جائے. اس لیے جب تک ان کی کرسی مضبوط نہ ہو جائے، جب تک وہ اپنے منصوبوں پر کاربند نہ ہو جائیں اور محسوس نہ کریں کہ ہاں اب وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں جس کو چاہیں اس کو چیلنج دیں، جس قسم کی عقوبت سے انہیں ڈرایا جائے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے قبول کر سکیں، وہ اس مقام اور مرتبے تک ابھی پہنچے نہیں ہیں. اس لیے ان کو ڈھیل دی جانی چاہیے. اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں، دیکھیں خدا کی تقدیر کیا ظاہر کرے، لیکن چیلنج قبول کریں یا نہ کریں، چونکہ وہ تمام ائمۃ المکفرین کے امام ہیں اور تمام اذیت دینے والوں میں سب سے زیادہ ذمہ داری اس ایک شخص پر عائد ہوتی ہے جو معصوم احمدیوں پر ظلم کیے ہیں، اس ظلم کے پیچھے پڑ کر جھانکنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس سے لذت یاب ہو سکے کہ جو حکم جاری کیا تھا وہ جاری ہو بھی گیا ہے کہ نہیں، اور ایک معصوم احمدی کیسے تکلیف محسوس کر رہا ہے. جب تک یہ نہ پتہ چلے ان کو لذت محسوس نہیں ہوتی. ایسے شخص کا زبان سے چیلنج قبول کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا، اس کا اپنے ظلم و ستم میں جاری رہنا اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ اس نے چیلنج قبول کر لیا ہے. اس لیے اس پہلو سے بھی اب وقت بتائے گا کہ ان کو خدا تعالیٰ کے مقابلے کی کس حد تک ضرورت ہے اور انصاف کا خون کرنے کی کس حد تک ضرورت ہے. یہ 1 جولائی 1988 کے خطبے سے اقتباس ہے. تو اس مضمون میں کھول کر ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ ظلم سے باز نہ آئے تو پھر یقیناً پکڑے جائیں گے، اور اگر ظلم سے باز آ گئے اور اپنی پالیسی تبدیل کر لی تو اس کو آپ کی طرف سے چیلنج سے بچنا قرار دے دیا جائے گا، دیا جا سکتا ہے. اور ہم یہی سمجھتے ہیں یعنی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پکڑے گا. لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا. چنانچہ میں نے 12 اگست 1988 کے خطبہ میں چند دن پہلے یہ اعلان کیا کہ یہ استحضار میں بڑھ رہے ہیں اور اپنے گزشتہ کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہے. یہ علماء یا مخالفین کے متعلق عمومی بیان ہے، صرف ضیاء صاحب کے متعلق خصوصی نہیں. استحضار میں بھی بڑھ رہے ہیں، ظلم میں بھی بڑھ رہے ہیں، اور اب یہاں سے حکومت کا ذکر شروع ہوتا ہے. اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ معصوم احمدیوں پر قانونی حربے استعمال کر کے طرح طرح کے ستم ڈھا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز ہی میں حکومت کو یہ متنبہ کیا تھا کہ اگر آپ اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے ہوں چیلنج کو قبول کرنا، اگر آپ زیادتیوں سے باز نہ آئے اور ظلم و ستم کی یہ راہ نہ چھوڑی، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں خدا کی تقدیر اسے مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے کے مترادف بنائے گی اور آپ سزا سے بچ نہیں سکیں گے. یہ وہ ذکر ہے جس کے چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر ہوئی اور وہ آج دنیا میں خوبصورت پکڑ چکی ہے. بارہ اگست کے خطبے میں میں نے یہ بھی ذکر کیا، خدا کی تقدیر لازماً ان کو پکڑے گی اور لازماً ان کو سزا دے گی جو ان شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے. بہرحال یہ ایک ایسا عظیم شان تاریخی نوعیت کا نشان ہے جس کے اوپر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ظاہر ہونے کے نتیجے میں شکر واجب ہو گیا ہے. اور یہ شکر خدا تعالیٰ کی حمد کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے، یعنی شکر کا اظہار اللہ تعالیٰ کی حمد کے ذریعے ہونا چاہیے. کثرت کے ساتھ جماعت احمدیہ کو ان دنوں میں حمد میں مصروف رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھیجنے چاہیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ جیسا کہ الہام حضرت مسیح علیہ السلام کو بتایا گیا کل برکت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری برکتیں جو اعجازی نشان ہیں یہ تمام کے تمام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے وابستہ ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون کو خوب عمدگی سے بیان فرمایا جب یہ کہا کہ این چشمہ رواں کہ بخل کے خدا دے ہم یا قطرے ایز بحر کمال محمد است، کہ تم جو میرے ہاتھوں سے نشانات کا ایک جاری چشمہ دیکھ رہے ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر کمالات میں سے ایک قطرہ ہے. بس احمدیوں کو یہ بات نہیں بھولانی چاہیے، ٹھیک ہے ہم نے دعائیں کی اور مباہلہ کر کے اپنا سب کچھ خدا کے حضور پیش کر دیا، لیکن یہ بات کبھی نہیں بھولانی چاہیے کہ اصل طاقت ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی طاقت ہے اور آپ کے تعلق باللہ کی طاقت ہے. جتنا آپ اس طاقت سے وابستہ رہیں گے، اس کے قریب رہیں گے، آپ طاقتور رہیں گے. جتنا بے وقوفی سے اس زوم میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہماری وجہ سے خدا نے کچھ دکھایا ہے، اتنا ہی اس طاقت کے سچ چشمے سے دور ہوں گے اور اس پناہ کی چھتری سے باہر نکلنے والے ہوں گے. اس لیے کبھی کوئی احمدی کوئی نشان دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کی چھتری سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ کرے، کیونکہ جس دن کسی نے اس چھتری سے باہر قدم رکھا اسی دن اس کی ہلاکت ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الامام جنتن، کہ مومن کے لیے امام اس کی ڈھال ہوا کرتا ہے اور تمام اماموں سے بڑھ کر سب ائمہ کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے अगर इस ढाल से आप आगे बढ़े या दाएं और बाएं हटे तो आप तीरों की जद में आ जाएंगे और फिर कोई ताकत आपको बचा नहीं सकेगी। इसलिए जितना आगे बढ़ना है खूब बढ़ते रहें, मगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में और आपकी ढाल के पीछे पीछे चलें। और इस पहलू से यह भी याद रखें कि खलीफा वक्त अपने जात में कैसा ही बेहसियत क्यों ना हो, वो अपने वक्त में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आपका नुमाइंदा होता है। इसलिए उसकी ढाल से भी आगे बढ़ने की कोशिश न करें। जिस हद तक वो आगे बढ़ता है, जिस मैदान में वो आगे बढ़ने का फैसला करता है, उसके पीछे पीछे रहें, उसका साथ दें, उसके साथ चलें, तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा आप खुदा ताला की हिफाजत में रहेंगे। अब मैं इस मजमून में कुछ वसत पैदा करते हुए पाकिस्तान के हालात पर कुछ तबसरा करना चाहता हूं और हैसियत इमाम जमात अहमदिया पाकिस्तान के दानिश्वरों और सियासतदानों और साहिब इख्तदार लोगों को मशवरा देना चाहता हूं। जब खुदा ताला अपनी तरफ से एक इमामत खड़ी करता है तो उस इमामत की नियाबत में फिर जो भी इमाम बनता है उसकी भी रहनुमाई फरमाता है। इसलिए ये रोशनी जो खुदा ताला अता करता है किसी की जात की तरफ से नहीं होती, वो उसी इमामत की बरकत से चलती है। जैसा कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जो रोशनी मिली वो हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत के तवस्सुत तो तवस्सुत से मिली, और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपके खुलफा को जो रोशनी मिलती है वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इमामत की रोशनी से मिलती है। इस लिहाज से हमारा फर्ज है कि इस रोशनी से दूसरों के अंधेरे भी दूर करने की कोशिश करें और उनको सूरत हाल से उन पर सूरत हाल वाजे करके जहां तक मुमकिन है उनकी भलाई उन पर जाहिर करें और उनकी बदी को भी उन पर जाहिर कर दें ताकि वो आंखें खोलकर इकदाम करने के अहल हो सकें। मैं उम्मीद रखता हूं कि जिन सियासी या रहनुमाओं या दानिश्वरों तक मेरी आवाज पहुंचे वो हरगिज मेरी इस बात को किसी ताली के तौर पर नहीं लेंगे। मैं बहुत ही एक आजिज इंसान हूं, बड़ी आजिजी के साथ उनके सामने ये मजमून खोल रहा हूं और इसमें सिवाय कौम और वतन की भलाई के मेरा और कोई मकसद नहीं है। ये जो वाकया जाहिर हुआ है इसमें दो पहलू हैं। कुरान करीम फरमाता है असाम तकरहु शयम वह खैरुल्लकुम, कि बसा औकात तुम समझते हो कि एक बहुत ही मकरूह बात जाहिर हुई है लेकिन उसी में खैर का पहलू मौजूद होता है। एक पहलू से देखें तो एक कौमी खाने आया है और रात की तरह भयानक और तारीख है। पाकिस्तान की फौज के चोटी के दिमाग इस हवाई जहाज के साथ उड़ गए हैं और उनके साथ एक ऐसा सफीर अमेरिका का भी लुक्मे अजल हुआ, उसके एक साथी जो उनके इंटेलिजेंस के माने हुए तजर्बाकार लोगों में से थे। तो जहां तक दुनियावी सियासत का ताल्लुक है एक बहुत ही बड़ा सानिया है और बहुत ही बड़ा नुकसान है। किसी फौज के 5 जर्नैल और 5 चोटी के माहिर ब्रिगेडियर एक ही सानिया में हलाक हो जाएं तो ये कोई मामूली नुकसान नहीं है, ये तो यूं मालूम होता है जिससे दिमाग का मरकज उड़ जाए और उस फौज का सरबरा भी साथ शामिल हो उसके अलावा, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा सानिया और कितना बड़ा नुकसान है। इसके नतीजे में बहुत से खानदान हैं जिनको दुख पहुंचे हैं, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूं उनके दुख में हम उनके शरीक हैं। तो एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। लेकिन एक और पहलू से देखें तो ये इसका इस वाकया का दूसरा रुख तो वो फजर से मिलता जुलता है। एक पहलू अगर रात से मिलता है तो दूसरा पहलू सुबह के फूटने से मिलता है, क्योंकि एक लंबी रात के बाद बिलआखिर वो वक्त कौम को नसीब हुआ है जो तुलुए फजर से मुशाबियत रखता है, और इम्कान है कि एक दिन इसके बाद आए जो सारे अंधेरे दूर कर दे और हर किस्म के गमों को दूर कर दे, हर किस्म की तारीकियों को हटाकर रोशनियां ले आए। लेकिन कौमों के मामलात में रात और दिन इस तरह आगे पीछे नहीं आया करते जिस तरह कानून कुदरत में हमें आगे या पीछे आते हुए दिखाई देते हैं। कानून कुदरत में रात और दिन इसलिए बाकायदगी से आते हैं कि खुदा की तकदीर बाकायदा है और खुदा की सुन्नत में कोई तब्दीली वाकया नहीं होती, उसका इंतजाम कामिल है, उसमें कोई रखना नहीं। लेकिन कौमों के रात और दिन उनके अपने अमाल से वाबस्ता हुआ करते हैं, उनकी बेकायदगियां इन दिनों और रातों के तसलसल को बेकायदा कर दिया करती हैं, उनकी बेजाब्तगियां इन रातों और दिनों के मामलात में बेजाब्तगियां पैदा कर दिया करती हैं। इसलिए जरूरी नहीं हुआ करता कि रात के बाद जरूर दिन चढ़े, बाज़ोकात रात के बाद अगर दिन चढ़ता भी है तो रात से ज्यादा बदतर दिन चढ़ता है, यानी रात के ज्यादा मुशाबे होता है, दिन की रोशनी उसमें कम पाई जाती है। इसलिए यह वक्त बहुत ही नाजुक है और कौम के सरबराहों को खूब अच्छी तरह इस सूरत हाल का तजिया करना चाहिए और फूंक फूंक कर इस मैदान में कदम रखना चाहिए। आज अगर ये मौका हाथ से जाने दिया गया तो हो सकता है इस 11 साल रात के बाद एक और लंबी रात कौम के ऊपर मुसल्लत कर दी जाए, और जहां तक बैरूनी ताकतों का ताल्लुक है वो यही कोशिश कर रही हैं और इस कोशिश में आइंदा चंद दिनों में ज्यादा तेजी इख्तियार करेंगी। ये कहना कि 16 नवंबर का दिन पाकिस्तान के लिए आजादी की खुशखबरी लाएगा, ये कहना कि 16 नवंबर का दिन पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का दिन होगा, एक सादा सा ख्याल है, इसमें पुख्तगी नहीं है। जब तक हम इस बात का तजिया न करें कि हमसे इससे पहले क्या होता रहा है, उस वक्त तक हम आइंदा अल्लाह अमल तय करने के अहल नहीं बन सकते। सवाल यह है कि ये जो अंदरूनी गुलामी है हमें जो नसीब हुई एक लंबे अर्से तक, क्या अंदरूनी मुहर्रिकात के नतीजे में हुई या कुछ बैरूनी मुहर्रिकात भी हैं? कौन सी जंजीरें हैं जो हमें पहनाई गई हैं, और 16 नवंबर के दिन वो क्या मौजदा होगा जो ये जंजीरें तोड़ देगा? पहली बात खूब अच्छी तरह जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जब तक बैरूनी गुलामी की जंजीरों को हम नहीं तोड़ते हम नहीं आजाद हो सकते, और बैरूनी गुलामी की जंजीरों में अमेरिका की गुलामी की जंजीरें हैं इस वक्त जिन्होंने कौम को हर तरह से बांध रखा है, और ये वो जंजीरें हैं जिन्होंने हमारी फौज को भी जकड़ा हुआ है, और जब फौज मुसल्लत की जाती है तो कठपुतली की तरह मुसल्लत की जाती है, वो खुद बंधी हुई है। और जहां तक पाकिस्तान के अवाम का ताल्लुक है उस पर दो जंजीरों का बोझ पड़ जाता है, एक आका की जंजीरें और ऊपर से उसके गुलाम की जंजीरें। सवाल यह है कि इस वाकया के बाद अचानक ये जंजीरें कैसे टूटेंगी? क्या अमेरिका अपने रवैये में तब्दीली पैदा कर लेगा? जहां तक मैंने देख गौर किया है और जहां तक मैंने बैन अल-अक़वामी खबरों का मुशाहदा किया है, उनके ये बद इरादे खूब खुलकर मुझे दिखाई देने लगे हैं कि वो दोबारा दखल देंगे और हर कीमत पर यह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पर दोबारा फौज मुसल्लत कर दी जाए, और उसके लिए किसी किस्म के बहाने इनको मुहैया किए जाएं। इसलिए महज 16 तारीख का इंतजार करना काफी नहीं है, मामले को खूब अच्छी तरह समझना चाहिए और उसके मुतल्लिक मुनासिब कार्रवाइयां करनी चाहिए। इसलिए मैं इस मामले पर को निस्बतन ज्यादा खोल के आपके सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तानी फौज की अक्सरियत मुहिब वतन है और कौम के लिए फौज को अपनी नफरत का निशाना बनाना जायज नहीं, क्योंकि अगर कौम पाकिस्तानी फौज को अपनी आंखें बंद करके अपनी नफरत का निशाना बनाती रहेगी तो दुश्मन के हाथ मजबूत करेगी और फौज में ये एहसास पैदा करेगी कि हम अपने ही मुल्क में खतरात में घिरे हुए हैं। जिस वक्त हम ताकत से बाहर निकलेंगे हमारी कौम हमसे इंतकाम लेगी, और जूं जूं ये एहसास फौज में बढ़ता चला जाएगा आपके आजाद होने के इम्कानात दूरतर होते चले जाएंगे। इसलिए ये मुहिम चाहे सिंध से जारी हो या बलूचिस्तान से जारी हो या सूबह सरहद से जारी हो या पंजाब में दाखिल हो जाए मुल्क के लिए नहायत मुहलिक साबित होगी। इस वक्त फौज से गुफ्तगू शनीद का वक्त है, फौज को बाज बातें समझाने का वक्त है। ठंडे दिल के साथ इसमें जज्बात से बाला होकर आपको कार्रवाई करनी होगी। अमरे वाकया यह है कि गुलाम मुल्कों को उनकी अपनी फौजों के जरिए मजीद गुलाम बनाया जाता है। एक हाथ से आजादी दी जाती है, दूसरे हाथ से वो आजादी छीन ली जाती है और उनकी अपनी फौजों को उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। एक ऐसी भयानक शक्ल है जिस शक्ल को खूब खोलकर पाकिस्तानी अवाम और उनके रहनुमाओं को अपनी फौज के सामने रखना चाहिए। चंद एक एजेंट्स होते हैं जिनकी हम तय्यीन नहीं कर सकते, अल्लाह बेहतर जानते हैं उनमें से कौन है, लेकिन होता यह है कि कोई बैरूनी ताकत किसी मुल्क के दिफा पर काबिज हो जाती है उसकी मदद के बहाने, और जब दिफा पर गैर कौमें काबिज हो जाएं तो खतरे की जो भी घंटी बजती है उसकी आवाज उन कानों में पड़ती है जो बजाहिर हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए हैं लेकिन दरअसल वो खुद कौम के लुटेरे बन चुके हुए होते हैं। जिन्होंने बचाना था वो अगर काबिज हो चुके हों तो बचाएगा कौन? इसलिए फौजों की गुलामी जो गरीब मुल्कों पर मुसल्लत की जाती है इससे बचने की बजाहिर कोई सूरत नजर नहीं आती। इसकी शक्ल बिल्कुल एड्स जैसी बीमारी से है, मिलती जुलती है। एड्स बीमारी जिसका आजकल बड़ा चर्चा है उसके खिलाफ साइंसदान इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते कि बैरूनी जरासीम जिस्म के सेहतमंद हिस्सों पर बरहरास काबिज नहीं होते बल्कि जिस्म के दिफाई निजाम पर काबिज हो जाते हैं। इसलिए जब खतरे की घंटी बजती है तो वो खुद खतरा है खुद अपने लिए, दिफा उनके कब्जे में होता है, वो उस दिफा को अपने खिलाफ हरकत में आने नहीं देते, उनके दिफा पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए ये बहुत ही बड़े खतरनाक शक्ल है जो आजकल बदकिस्मती से तीसरी दुनिया का मुकद्दर बनी हुई है, उन पर फौजें मुसल्लत की जाती हैं। और बदनसीबी की हद यह है कि आजकल टेलीविजन के ऊपर खुले लफ्जों में इन कौमों के सरबराह और बड़े बड़े लोग ये तबसरे करते हैं कि नहीं, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, उन पर जरूर कोई जनरल मुसल्लत हो जाएगा। कुछ नहीं होगा से मुराद ये है कि सब कुछ हो जाएगा, यानी बच नहीं सकता, फिक्र ना करो, पाकिस्तान को हम नहीं बचने देंगे, जरूर उनमें ताकतवर जनरल मौजूद हैं, वो उठेंगे और उस कौम पर काबिज हो जाएंगे। ये वो हलाकत है जिससे बढ़कर कोई हलाकत तो तसव्वुर नहीं हो सकती। आप घर में चौकीदार रखे हैं कि आपकी हिफाजत करेंगे और चौकीदार मालिक बन जाए और आपको अपना गुलाम बना लें और आपको अपनी परवरिश करने पर लगा दें, आपके अम्वाल के मालिक बन बैठे, आपकी मेहनत का बेहतरीन फल खाने लगे आपकी आंखों के सामने और इतने ताकतवर हो जाएं वो आपका खून चूस चूस के कि आपके तस्वुर में भी ना ये बात आ सके कि उनका मुकाबला कर सके। यूं इस मिसाल को पेश किया जाए तो कितनी भयानक नजर आती है। لیکن بین ہی اسی طرح کے واقعات کسی دنیا میں ہو جاتے ہیں اور محب وطن فوجی بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب امریکہ کے ایک پروگرام میں نے سنا امریکی ایک بڑے لیڈر کو یہ کہتے ہوئے کہ نہیں, بڑا امکان اس بات کا موجود ہے کہ پاکستان میں سے کوئی جرنیل اٹھے مرد اور وہ صورتحال کو قابو میں لے آئے. تو مجھے یوں لگا جیسے میری آزادی ضمیر کے منہ پر کسی نے تماچا مارا ہے, میرے وطن کی محبت کے منہ پر کسی نے تماچا مارا ہے. اس قدر تکلیف دہ یہ صورت حال ہے ان بدبختوں سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر کوئی باہر کے ملک تمہارے کسی سربراہ کے مرنے پر ایسے تبصرے کریں کہ کوئی بات نہیں امریکہ کے اوپر ان کی فوج قابض ہو جائے گی, کوئی بات نہیں انگلستان کے اوپر ان کی فوج قابض ہو جائے گی, کوئی حرج کی بات نہیں ہے فرانس پر فوج قابض ہو جائے گی, جرمنی پر فوج قابض ہو جائے گی, روس پر اس کی فوج قابض ہو جائے گی, تو تمہیں کیا محسوس ہوگا؟ وہ تمہارا ہمدرد ہے یا کوئی بے حیا دشمن ہے؟ بس تم جب یہ کہتے ہو تم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ تم پاکستان کے عوام کے ساتھی ہو ان کے دوست ہو؟ سوائے اس کے کوئی دشمن ہو اور بے حیا دشمن ہو وہ ایسی بات نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہی نسخہ ہے یہ اعلیٰ درجے کا تو اس نسخے کو اپنی خرابیاں دور کرنے پر کیوں استعمال نہیں کرتے؟ کیوں صدروں کے انتخابات پر اتنا وقت ضائع کر رہے ہو اور ارب ہا ارب ڈالر ضائع کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم فوج کو اپنے اوپر مسلط کر لو, سب بیماریوں کا حل ہے, سب گندگیاں اس سے دور ہو جائیں گی, کالے سفید کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, سارے تمہارے مسائل آنے واحد میں ختم ہو کر نیست و نابود ہو جائیں گے اور تم آزادی کے دم لوگے پھر کہ اچھا ہماری فوج جو صاف ستھری اور پاکیزہ عناصر پر مبنی ہے وہ ہم پر مسلط ہو گئی ہے. آزاد ملک اس نسخے کو استعمال نہیں کرتے, یہ بات ہمارا سیاستدان نہیں سمجھتا اور اس بات کو ان کے منہ پر نہیں مارتا. نتیجہ تن ایک سیاست میں آزادی کا بحران پیدا ہو جاتا ہے. سیاستدان ان غریب ملکوں کا سیاستدان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جب تک ان طاقتور ملکوں کو ہم خوش نہیں کریں گے اس وقت تک یہ طاقت فوج سے ہماری طرف منتقل کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے. یہ سب سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ فوج بھی ان کے غلام ہے اور ہم بھی ان کے دست نگر ہیں, ان کے اہم و کرم پر ہیں. یہ سمجھنے کے بعد اپنی پہلے اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں اور پھر بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اندر اندر خفیہ مذاکرات ان طاقتوں سے کرتے ہیں جو ہماری آزادیوں کو چھیننے والی ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری رائٹ سائڈ پر ہیں, ہم اچھے لوگ ہیں اور فکر نہ کرو ہم پالیسیوں کو تبدیل نہیں کریں گے, تو ہمیں اوپر آنے دو. وہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ جب تک ان کی مرضی کی اطلاع فوج کو نہیں ملے گی فوج اقتدار کو ہمارے سپرد نہیں کرے گی. وہ ایک دوسرے لفظوں میں فوج کی بالادستی کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں. تو جب زندگی کے سفر کا پہلا قدم یہ ہے کہ دو آقاؤں کی بالادستی کو تسلیم کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور پہلے قدم میں آپ نے تسلیم کر لیا تو قوم کی آزادی کی باتیں کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ کس طرح آپ قوم کو یہ وعدے دے سکتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم تمہیں ہر قسم کے مصائب سے ہر قسم کے دکھوں سے آزاد کر دیں گے؟ ایک غلام لیڈر کے جانے سے کیسے کام بنے گا اگر بعد میں دوسرا غلام لیڈر آگے آ جائے, اور اس کے جانے سے کیا ہوگا اگر اس کے بعد تیسرا غلام لیڈر آگے آ جائے؟ اس لیے صورت حال کو خوب اچھی طرح کھولنا چاہیے, کھول کر دیکھنا چاہیے, اس کا تجزیہ کرنا چاہیے اور سیاسی پالیسی اقتدار میں آنے سے پہلے بننی چاہیے اور عوام الناس کے سامنے اس کو خوب کھول کر بیان کرنا چاہیے کہ اس مصیبت میں قوم گرفتار ہے, جہاں تک ہمارا بس چلے گا یہ چل سکتا ہے, ہم یہ کاروائی کریں گے تمہیں آزادی دلانے کے لیے. تجزیہ بذات خود ایک علاج ہوا کرتا ہے, اگر صحیح تجزیہ ہو جائے تو بعض دفعہ معمولی سی کوشش سے بیماری دور ہو جاتی ہے. اس لیے میں قوم کے سیاستدانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ صورتحال کو سمجھیں اور اس کا صحیح علاج تجویز کریں. یہ بھی غلط ہے کہ ہم امریکہ سے نجات پانے کے لیے عوام الناس میں امریکہ کے خلاف اشتعال انگیزی کریں اور نفرت پھیلائیں. عالمی سیاست میں ہمارا ایک مقام ہے, اسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, اور وہ کمزوری کا مقام ہے. عالمی سیاست میں ہم یہ اختیار نہیں رکھتے کہ ایک کو دشمن سمجھیں اور دوسرے کو دوست سمجھیں. اگر ہم عقل سے کام لیں گے تو دونوں دوست ہو سکتے ہیں, اور اگر عقل سے کام نہیں لیں گے تو دونوں دشمن ثابت ہوں گے. عالمی سیاست پر مائٹ از رائٹ کا قانون ہے, طاقت کا قانون جاری ہے, کوئی رحم و کرم کا قانون یہاں نہیں چلتا. اس حقیقت کو سمجھ کر آپ کو اپنے لیے آئندہ راہیں معین کرنی ہوں گی, اور اس سے بہتر وقت آج جو وقت آیا ہے آپ کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. پھر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ سیباٹاج ہو گیا, اور آرمی انٹیلیجنس اس بات کو زیادہ زور سے بیان کر رہی ہے, یہ دراصل آئندہ سیاست کو اختیار میں آنے سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے, ایک بہانہ ہے. اگر اس بات کو آگے بڑھائیں اور امریکہ سے ماہرین آ کر بھی یہ کہہ دیں کہ ہاں ہاں یہ تو سیباٹاج تھا, یعنی کسی دشمن نے خفیہ طور پر بم رکھ دیا یا میزائل سے اس جہاز کو اڑا دیا, تو فوج کے لیے ایک بہانہ, اچھا ہمارے سربراہ کو تم نے مارا ہے, کیونکہ پاکستانی سیاستدانوں نے مروایا ہوگا یا غیروں کے ساتھ مل کر کیا ہوگا, اس لیے ہمیں اعتبار نہیں رہا. کئی بہانے بنائے جا سکتے ہیں. آج اور 16 نومبر کے درمیان ابھی کافی فاصلہ ہے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام آباد ان دنوں بین الاقوامی سازشوں کا اکھاڑا بننے والا ہے. بڑی بڑی طاقتوں کے نمائندے وہاں پہنچیں گے اور ساز باز کریں گے, اور ہر طرح کوشش کی جائے گی کہ پاکستانی عوام کو ان کی آزادی سے محروم رکھا جائے. اس لیے بہت واضح میں طور پر بتانا چاہتا ہوں اس کا علاج کیا ہے. اس کا اس لیے سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ امریکہ سے کہیں کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اسے باز رہو, اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے تعلقات تم سے درست ہوں تو ہم تمہارے دشمن نہیں بنیں گے, یہ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں. اس لیے ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں, ہم تمہارے دشمن بن سکتے نہیں ہیں, بے اختیار قوم ہیں بےچارے, 100 طرح کی احتیاجیں ہیں تمہارے ساتھ, تمہیں کیوں وہم ہے کہ سیاست اوپر آ گئی تو تمہاری دشمن ہو جائے گی؟ دشمن ہو نہیں سکتی. ہمارے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تینوں بڑی طاقتوں سے دوست کے دوست بنے رہیں. اس لیے ہم تم بے خوب واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی بند کر دو تو ہماری طرف سے کوئی دشمنی نہیں ہے. بہتر تعلقات کے امکانات ہیں, بدتر تعلقات کا کوئی احتمال نہیں. لیکن خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر غلطی سے ان کو یہ احساس دلایا گیا, جیسا کہ دلایا جاتا ہے بعض اوقات, کہ تم ہمارے دشمن ہو, تم نے ہمیں غلام بنایا, ہم تمہیں اتار کے نکال کر باہر ماریں گے اور تمہارے ساتھ تعلقات ختم کر لیں گے اور روس کی طرف چلے جائیں گے, تو یہ ساری کھوکھلی باتیں ہوں گی, نقصان کے سوا اس سے آپ کو کچھ نہیں پہنچے گا. کیونکہ روس کی طرف اگر جانا بھی چاہیں تو روس آپ کو ہندوستان کے مقابل پر قبول نہیں کر سکتا. اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے دو چیزوں کے درمیان, یعنی ترجیحی فیصلہ کرنا ہے, یا ہندوستان کو اختیار کرے یا آپ کو اختیار کرے, کیونکہ آپ دونوں کے درمیان تو وہ کوے اور غلیلے کا سا بیر ہے, اور جس طرح ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی, اس طرح ایک دوستی کے دائرے میں اس وقت سر دست ہندوستان اور پاکستان اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس لیے مجبوراً روس کو اختیار کرنا ہوگا کسی ایک کو, اور جہاں تک ترجیح کا تعلق ہے وہ لازماً ہندوستان کو ترجیح دے گا. اس لیے امریکہ سے دوستی توڑ کر آپ کا یہ خیال کہ آپ کو ہندوستان کے جبر و ظلم سے بھی روس بچالے گا، یہ بالکل ایک باطل خیال ہے، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں. آپ بے دوست ہو جائیں گے، پھر بے سہارا ہو جائیں گے. اور دوسری طرف اس کے اور نقصانات بھی ہوں گے، کیونکہ بیرونی سیاست کا صرف دخل نہیں ہوا کرتا قوموں کی بہبود میں، اندرونی طور پر بھی اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں. جب آپ کسی ایک قوم کے خلاف، اس نے آپ سے اچھا سلوک کیا ہو یا نہ کیا ہو، نفرت کی تعلیمیں دیتے ہیں، تو آپ کی قوم اندر سے پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. دو انتہائیں آپ کی قوم میں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، ایک رائٹسٹ کہلاتے ہیں، ایک لیفٹسٹ کہلاتے ہیں، اور بالآخر قوم دو نیم ہو جاتی ہے. اگر تو فیصلہ ہو جائے کسی وقت اور ایک گروہ بہت زیادہ قوت کے ساتھ غالب آ جائے، تو پھر نتیجہ نکلا کرتا ہے کہ ایک کمزور گروہ بیچارے کا قتل عام ہو جاتا ہے اپنے ہی ہم وطنوں کے ہاتھ، اور ان کو بری طرح سے ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ برابر رہیں یا فیصلہ کن فرق نہ ہو، تو مسلسل ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما رہتے ہیں اور قومی مفادات کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. تو پولرائزیشن تیسری دنیا کے ممالک کے لیے ایک زہر قاتل ہے اور نہایت ہی مہلک چیز ہے. اس لیے نفرت خواہ روس کے خلاف پھیلائی جائے، خواہ امریکہ کے خلاف پھیلائی جائے، قوم کو بانٹ دے گی اور قوم کے لیے بالآخر نہایت مہلک ثابت ہوگی. اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے، ایک قومی حکومت کی ضرورت ہے، قومی سیاست کی ضرورت ہے. پہلے تھوڑا پاکستانی کے خلاف بٹا ہوا ہے، کہیں کوئی سندھی ہے، کہیں بلوچی ہے، کہیں پنجابی، کہیں پٹھان، پھر ذاتوں میں بٹا ہوا ہے، پھر فرقوں میں بٹا ہوا ہے، پھر سیاسی تصورات میں پہلے ہی کئی قسم کے تصورات میں بٹا ہوا ہے، پھر فوجی غیر فوجی میں بٹا ہوا ہے، پھر مہاجر غیر مہاجر میں بٹا ہوا ہے. اتنے رخنے ہیں ہماری وحدت میں کہ ان رخنوں کے پر اضافہ کرتے ہوئے قوم کو مزید رخنوں میں مبتلا کرنا اور قوم کے درمیان مزید فاصلے پیدا کرنا ہمارے لیے لازماً ہلاکت کا موجب بنے گا. اس لیے اب ایسی جستجو کریں، کوئی ایسے طریق اختیار کریں کہ قوم اکٹھی ہونے کی باتیں شروع کرے اور ایک وحدت پر جمع ہونے کے خیالات کو فروغ ملے. یہ سب سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. خالی 16 نومبر کا انتظار تو کوئی انتظار نہیں ہے. پھر جب آپ فوج کے اس رویے کو دیکھتے ہیں اور کھل کر فوج کو یہ نہیں کہتے کہ اگر تم نے خیرات کے طور پر ہمیں حکومت دینی ہے یا امریکہ کے ایما پر ہمیں حکومت دینی ہے تو ہم یہ حکومت نہیں لیں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو طاقتور اپنی طاقت کو خود چھوڑتا ہے وہ ہمیشہ اس بات کو کی یقین دہانی پر چھوڑتا ہے کہ میں جب چاہوں اس طاقت کو واپس لے سکتا ہوں، اور اس شرط کے ساتھ چھوڑتا ہے. چنانچہ اس سے پہلے جنیدو صاحب کی حکومت اسی قسم کی سیاسی خودکشی کر چکی ہے، جب ایک امینڈمنٹ میں جو آٹھویں ترمیمی بل منظور ہوا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس طاقتور کو یہ تمام اختیارات دے دیے کہ جب چاہیں آپ یہ ساری طاقت ہم سے چھین لیں، تو بالکل بے طاقت ہو کے رہ گئے. یہ ایسا ایک تضاد پیدا ہوا پاکستان کی سیاست میں کہ اٹھے تھے عوام کے پلیٹ فارم سے اور فوج کی چھت سے لٹک گئے، اور دعویٰ یہ کیا کہ ہم ڈیموکریسی کی آزادی یعنی جمہوریت کی آزادی کے علم بردار ہیں. اگر عوام نے چنا تھا تو عوام کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے رہنا چاہیے تھا، اور ہرگز طاقت حاصل کرنے کی خاطر کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کرنی چاہیے تھی. دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے تھا، ہم عوام کے انتخاب پر آئے ہیں، بلا مشروط طاقت لیں گے، اور اگر نہیں دینی بلا شرط طاقت تو ہم واپس جاتے ہیں عوام میں، ہمیں اپنی ذات کے لیے کوئی طاقت نہیں چاہیے. اگر یہ فیصلہ اس وقت ہو جاتا تو جو واقعات بعد میں رونما ہوئے ہرگز رونما نہ ہوتے. کئی قسم کی جو مصیبتیں بعد میں پاکستان پر پڑی ہیں وہ ہرگز نہ پڑتی. اس لیے دوسری تنبیہ میری یہ ہے کہ فوج سے معاملہ کرتے وقت یہ ہرگز نہ کریں کہ فوج ہمیں دے گی تو ہم راضی ہوں گے. چنانچہ اسی لیے آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ وہ سیاسی پارٹیاں بھی جو فوج سے اندرون طور پر سخت متنفر اور بیزار ہیں وہ بھی کھلم کھلا فوج پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے. اس لیے کہ وہ ان کے لیے تیسری راہ کوئی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کیا تو کھل کر تبصرہ کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ میں مشورہ نہیں دے رہا. جب ایسا تبصرہ کریں گے تو فوج متنبہ ہوگی اور زیادہ بدکے گی, اس کو خطرات محسوس ہوں گے آپ کی طرف سے, اور وہ چند جرنیل جو فوج کے نام پر قابض ہوا کرتے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. فوج کی رائے عامہ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے, کھلے کھلے بیانات کے ذریعے اخبارات کے ذریعے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری فوج کی اکثریت وفادار ہے, ہماری فوج کی اکثریت آج بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے جب بھی ملک کے مفاد میں تقاضا ہوگا. یہ کسی قربانی سے ذریعہ نہیں کریں گے. ہمارے سپاہی وفادار, ہمارے اکثر افسران وفادار. ان بیچاروں کو ان کے فوج کے ڈسپلن, اس کے نرم و ضبط نے ایسی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے کہ جو ایک دفعہ اوپر آ جائے اس سے یہ باہر نہیں جا سکتے, اور فوجوں کی بقا کے لیے یہ ضروری ہوا کرتا ہے. اس لیے ایسی مشینیں ہیں جو بے اختیار ہو چکی ہیں. آپ کیوں ساری مشینری کے ہر کل پرزے کے خلاف نفرت کی تعلیم دیتے ہیں؟ جب بھی آپ باتیں کرتے ہیں ضروری طور پر اس کی انفارمیشن انٹیلیجنس کے ذریعے فوج کو پہنچتی ہے, خواہ وہ سندھ میں باتیں ہو رہی ہوں یا بلوچستان میں یا سرحد میں, یہ سب اچھی طرح باخبر ہوتے ہیں کہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آئے صحیح پھر ہم ان کو مزہ چکھائیں گے. پھر یہ جب اعلان ہوتے ہیں کہ فوج کم کر دی جائے اور اس کی طاقت ختم کر دی جائے, ہمیں ضرورت نہیں ہے, یہ ساری تنبیہات ہیں جو فوج کو پہلے سے مل رہی ہیں اور یہ علاج نہیں. علاج یہ ہے کہ فوج کو بتائیں کہ تم بڑا ظلم کرنے والے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عالمی سیاست میں ہو کیا رہا ہے, تم غیر قوموں کے اعلی کار بن گئے ہو, تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم کس لیے کیا کر رہے ہو, تمہاری ڈائریکشن نہیں رہی, کوئی تمہارا رخ معین نہیں ہے, اور آنکھیں بند کر کے ایک بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بنتے ہوئے اپنے وطن کے اوپر تم مسلط ہو گئے, شرم نہیں آتی تمہیں, کوئی حیا باقی نہیں رہی کہ جس فوج کو غیر قوموں کے تسلط سے بچانے کے لیے قائم کیا گیا تھا, اور ساری قوم اپنا خون پلاتی ہے تمہیں اس وجہ سے کہ تم انہیں غیروں کے تسلط سے محفوظ رکھو, اس پر تم خود مسلط ہو گئے ہو. فوج کا ضمیر آج بھی زندہ ہے, اس کو جھجھوڑے تو صحیح. فوج کی بھاری اکثریت سمجھے گی اس بات کو, اور بغیر خون خرابے کے, بغیر ان کے خلاف نفرت کی تعلیم دیے, ان کے اندر ایک شعور بیدار ہوگا. یہ اپنے افسروں کو کہیں گے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ابھی چند دنوں میں ہم نے آزادی حاصل کی تھی, اور اپنی آزادی کے اوپر ہم خود تبر بن کر بیٹھ جائیں, تبر بن کر پڑیں اور آزادی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ آواز اگر باہر سے اٹھے گی تو فوج میں مدافعت پیدا کرے گی, اگر فوج کے اندر سے اٹھنی شروع ہوئی تو یہ آواز فوج کو آزادی کا احساس دلائے گی, اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائے گی. اس نعرے کے خلاف مرافعت اور مدافعت پیدا نہیں ہوگی, بلکہ اس کے حق میں مزید فوجی اور آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں گے. یعنی ایک آواز بڑھتے بڑھتے دو تین چار آوازوں میں تبدیل ہوگی, اور یہ اعلان کرنا, اخبارات میں ایسے بیان دینا ہرگز ملک کے مفاد کے خلاف نہیں ہے, کوئی قانون شکنی نہیں ہے. اب کوئی نفرت کی تعلیم نہیں دے رہے, آپ یہ معاملہ کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے, ایسا نہ کرو, تم کر سکتے ہو, مگر ہم تمہیں تمہارے ضمیر کا واسطہ دیتے ہیں, تمہارے وطن کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں, تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں, تمہارے بلکتے ہوئے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں, کہ خدا کے واسطے اپنی ہی قوم کی آزادی کو نہ لوٹو. چھین سکتے ہو, کیوں نہیں چھین سکتے, طاقت کی بحث نہیں ہے, مگر اگر چھینو گے تو ہمیشہ کے لیے ملعون بن جاؤ گے, ہمیشہ کے لیے تاریخ میں عبرت کا ایک نشان بن جاؤ گے.
میر جعفر کے نام کی طرح تمہارے نام بدلامتے ڈالی جائیں، تمہارا نام میر صادق کا نام بن کر دوبارہ ابھرے گا. یہ بتاؤ اس قوم کو، کیا کسی باپ کو اختیار نہیں کہ اپنے معصوم بیٹے بچے کو دیوار کے ساتھ ٹکرا کر اس کے دماغ کا بھیجا باہر نکال دے، اس کے سر کو پارا پارا کر دے؟ ممکن کیوں نہیں، طاقت ہے. بس کس صاحب ضمیر انسان میں یہ طاقت ہے بتائیے؟ ہاں اگر ضمیر مر جائے اور انسان پاگل ہو جائے اور کوئی سوچ باقی نہ رہے، جذبات تباہ ختم ہو چکے ہوں، تو پاگل مائیں بھی بعض دفعہ اپنے بچوں کا سر دیوار سے پٹک کر اس کا بھیجا باہر نکال دیتی ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں. امریکہ میں ایسے واقعات ہوئے، میں نے خود پڑھے ہیں. ایک ماں نے خود اپنے بچے کا سر دیوار سے پٹکا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے اور اس کے بھیجا باہر نکل کر پھیل گیا. ایسا مکروہ منظر لوگوں نے دیکھا. تو کیا پاکستانی فوج کے لیے یہی مقدر رہ گیا؟ کون کہتا ہے تم میں طاقت نہیں ہے؟ مگر یاد رکھو، تم نے یہ طاقت ہم سے حاصل کی ہے، اپنے بیویوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی ماؤں سے حاصل کی ہے، قوم کے کمزور مزدوروں سے حاصل کی ہے، ان غریبوں سے حاصل کر کے پھر تم اس پر مسلط ہو جائے، کوئی تم میں شرم باقی نہیں. اس لیے غیرت کا نمونہ اظہار کرو، اپنی حمیت کا اظہار کرو، قوم کی آزادی کی خاطر جو تمہاری اپنی آزادی کا پیغامبر ہے، تم قوم کو آزادی دلاؤ. اس کے بغیر نہ کبھی تم باضمیر انسان کے طور پر زندہ رہ سکتے ہو، نہ ایک باضمیر فوج کے طور پر تمہیں زندہ رہنے کی اہلیت رہے گی. ایسی فوجیں جو اپنے عوام پر مسلط ہوں لازماً باہر سے طاقت حاصل کیا کرتے ہیں. یہ نقطہ کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ؟ کبھی دنیا میں کوئی فوج باقی نہیں رہ سکتی جب تک اس کی طاقت کا کوئی سرچشمہ نہ ہو. اب عوام کو اگر متنفر کر لیا ہے، اگر عوام پر مسلط ہو گئی ہے، تو پھر بیرونی طاقتوں کے سہارے پر یہ فوجیں مجبور ہو جایا کرتی. اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھ کر غیر قومیں غریب قوموں پر حکومت کرتی. فوج کو رشوت دینا سکھاتی ہیں، فوج کو چند افسروں کو ظلم کرنا سکھا دیتی ہیں اور ان کے سپرد طاقت کر دیتی ہیں. پھر وہ جوں جوں ظلم میں بڑھتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں کسی بڑی طاقتور قوم کا سہارا لینے پر. اور جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا ہو، وہ ان کی طرف جھکتے ہیں اور مزید یہ تعلق بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا ہی ملک اپنے ہی فوج کے ہاتھوں ایسی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے جس کے ٹوٹنے کے آثار نظر نہیں آتے. اور جب آزادی کی باتیں ہوں بھی تو سودا بازی کی باتیں ہو رہی، آزادی کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی. جو آپ نے ایک بیان پڑھا ہوگا ایک پاکستانی وزیر کا، کہ ہم ترکی کے نظام حکومت کی طرز پر فوج کو جمہوریت کا مستقل حصہ دار بنا لیں. کیا مطلب ہے اس بیان کے پیچھے؟ کیا بات ہے؟ وہی کمزوری بنیادی طور پر. آپ کو علم ہے، یقین ہو چکا ہے کہ یہ فوج غالب آ گئی ہے اور اس فوج سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے بطور رشوت، بطور ضمانت، آپ اپنے ہاتھ سے اپنی رگے گردن ان کی انگلیوں میں تھما دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہماری گردن پر ہاتھ رکھ لو. یعنی ایٹتھ امینڈمنٹ کی دوسری شکل ہے یہ. فکر نہ کرو، ہم بھاگ کے کہیں نہیں جاتے. لعنت ہو ایسی آزادی پر، ایسی جمہوریت پر. یہ جمہوریت لے کر آپ عوام کے سامنے ابھریں گے؟ عوام اگر ہوش مند ہو تو اس جمہوریت کے منہ پہ تھوکے بھی نہیں، جو غلام جمہوریت ہے. صرف مشکل یہ ہے کہ ان کو طاقت میں آنے کی جلدی ہے، بے چین ہے، کسی طرح ہم طاقت کے اوپر آ جائیں. سرا صبر کریں. میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ صبر کا نمونہ دکھائیں اور سمجھانے سے کام لیں، عوام کو گلیوں میں نہ نکالیں تاکہ ان کا خون ہو، کوئی ضرورت نہیں ہمیں اتنی بڑی قربانیاں دلوانے کی عوام سے. وہ پہلے مظلوم اور مارے ہوئے ہیں بےچارے، ستم رسیدہ ہیں، ان کو کہاں آپ اپنی فوج سے ٹکراتے رہیں گے؟ عقل سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، معاملات کا صحیح تجزیہ کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور مذاکرات کریں. امریکہ سے بھی اسی طرح روشنی کے ساتھ مذاکرات کریں کہ دیکھو اگر تم باز نہیں آؤ گے
تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے. جب ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ تمہارے ہاتھوں ہم نے مار کھانی ہی کھانی ہے تو پھر ہم مجبور ہوں گے, پھر جو بھی کریں گے ہم آزاد ہیں اس میں. اور پھر تم خود اس پولرائزیشن کو پیدا کرنے والے ہوگے جس میں دن بہ دن سارا ملک لیفٹ کی طرف جھکتا چلا جائے گا اور بائیں بازو کی طاقت بڑھتا چلا جائے گا. اور جب یہ ہو جائے گا اس وقت پھر روس کے آنے سے کوئی دنیا کی طاقت, روس کے پاکستان میں آنے سے روس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. یہ ذہن میں یوں ہی کہ روس ابھی ہاتھ خود چھوڑ کے چلا گیا کمزوری کا نشان ہے. ہرگز کمزوری کا نشان نہیں. روس کو, روس کی عالمی پالیسی تبدیل ہو رہی ہیں. روس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ جب تک نیوکلیئر ڈیٹرنس موجود ہیں اور اس میں ہماری مخالفانہ طاقتوں کو برتری حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے, یعنی ایٹمی آلات میں, اس وقت تک ہماری کنونشنل ویپنز میں, یعنی جو روایتی ہتھیار ہیں ان میں برتری ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ان ایک اور تین کی نسبت ہے روسی افواج کو اور ان کے ہتھیاروں کو, جہاں تک پرانے رسمی ہتھیاروں کا تعلق ہے. امریکہ اور یورپ کی ساری طاقتیں مل بھی جائیں تو تب بھی روس کی رسمی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن کیا فائدہ ہے اس برتری کا اگر عالمی طور پر اٹامک ڈیٹرنٹ موجود ہے, بین الاقوامی طور پر اٹامک ڈیٹرنٹ موجود ہے. یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایٹم بم دونوں طرف ہلاکت کا پیغام بن سکتا ہے. اس لیے انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کی ہے. یہ اب پہلے عالمی ڈیٹرنٹ کو ہٹائیں گے اور اس فضا کو صاف کریں گے جہاں سے ایٹمی بم ان کے لیے خطرے کا موجب بن سکتے ہیں, خواہ وہ مقابلتاً امریکہ کے لیے خطرے کا موجب ہو. یہ فضا صاف ہو جائے گی, چین سے تعلقات درست ہو جائیں گے تو پھر ایک نئی سیاست ابھرے گی. اگر یہ واقعات رونما ہو جائیں, اگر حالات میں اور کوئی تبدیلیاں پیدا نہ ہوں جو اس سیاست کا رخ بدل دیں, تو پھر روس اگر چاہے کہ پاکستان یا ہندوستان کو آنن فانن اپنے قبضے میں کر لے, تو یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان سے نکال کر ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے, یہ ان کے لیے بہت بڑی سرپرائز پڑی ہوئی ہے. روس کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ مشرقی یورپ کی عظیم شان طاقتوں نے جب اس کو نکالنے کی کوشش کی تو چند گھنٹوں میں وہ تباہ کر دی گئی, بعض چند دنوں میں بعض چند گھنٹوں میں. اس لیے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں. آپ کا ایک ہمسایا بہت بڑا طاقتور ہمسایا ہے جو ساتھ جڑا ہوا ہے, امریکہ آپ سے دور ہے, وہ چاہے بھی تو اس وقت آپ کی مدد کو نہیں پہنچ سکے گا. ایک دفعہ قائد اعظم جب حیدرآباد دکن تشریف لے گئے تو وہاں اکبر یار جنگ صاحب سے ان کی گفتگو ہوئی, بہادر یار جنگ صاحب سے. بہادر یار جنگ صاحب ان کے ساتھ تھے ہمیشہ اور مسلم لیگ کا ساتھ دینے والے تھے, لیکن انہوں نے اس خدشے کا احساس کیا, اظہار کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم یہاں الگ اپنی آزادی کا اعلان کر دیں اور پاکستان ہماری حفاظت کا ذمہ دار ہے, ہمیں آپ سے آپ کے ارادوں پر تو کوئی شک نہیں, مگر حالات بڑے خطرناک ہوں گے کہ چھوٹی سی ایک ریاست ایک بڑی طاقت کے درمیان گھری ہوئی اپنی آزادی کا اعلان کر دے اور پاکستان دور بیٹھے اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہو جائے. تو قائد اعظم نے جواب میں کہا کہ ہم تمہاری مدد کو آئیں گے اگر ایسا ہوا, ہماری کمٹمنٹ ہے. اس پر بہادر یار جنگ نے غالب کا یہ شعر پڑھا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تم تغافل کرو گے, تم تو ایک باسور رہنما ہو, ہرگز اپنے وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹو گے, لیکن دشمن اتنا قریب اور اتنا طاقتور ہے کہ تمہیں خبر ہونے سے پہلے پہلے ہم ملے میٹ ہو جائیں گے. چنانچہ جب وقت آیا تو بالکل یہی بات ہوئی. اس لیے روس کے ساتھ ہماری یہ حالت, ہمارے جو ہمارا جو قرب ہے جغرافیائی, اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے. تو اس ملک کو بھی دشمن ہم نہیں بنا سکتے، امریکہ کو ساتھ بتانا پڑے گا کہ تمہاری خاطر ہم کوئی ایسی پالیسی اختیار نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں ہمارا یہ بڑا طاقتور ہمسایا ہمارا دشمن بن جائے. اپنی سوچ میں پختگی پیدا کریں، بلوغت پیدا کریں، اور اس بات سے بے نیاز ہو جائیں کہ آپ اس دفعہ طاقت میں آتے ہیں کہ نہیں. اگر تمام سیاسی لیڈر ایم آر ڈی کے نیچے یا کسی اور جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو کر پختہ سوچ کے ساتھ ان امور کو فوج کے سامنے رکھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ مذاکرات کی شکل میں امریکہ کے سامنے رکھیں، روس کے سامنے رکھیں، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک عظیم الشان صبح پاکستان کے لیے طلوع ہوگی. پاکستان کے اندر وہ بنیادی طور پر قوت موجود ہے، یعنی انسانی قوت وہ موجود ہے جس میں لامتناہی ترقیات کے عناصر موجود ہیں. اس لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، یہ جو مباہلے کے نتیجے میں ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے موضع رونما ہوا ہے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس قوم کے لیے روحانی برکتوں کا ہی موجب نہ بنے بلکہ دنیاوی برکتوں کا بھی موجب بن جائے. کیونکہ دشمنیاں تو مقصد نہیں تھی، کسی کی ہلاکت سے تو ہم خوش ہونے والے لوگ ہی نہیں. اس مباہلے کے نتیجے میں جو اعزازی نشان ہے ہمارے لیے مزید خوشیاں لے کے آئے گا، مزید روشنیاں لے کے آئے گا، اگر اس کے نتیجے میں قوم روحانی لحاظ سے بھی فائدہ اٹھائے اور دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.